الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی چار رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ مومنون پڑھی جائے گی۔ یہ سورہ مبارکہ 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کا بھی پہلا رکوع وہ ہے کہ جو ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں شامل ہے۔ سورہ حج کی آخری آیت کے ساتھ اس کے پہلے رکوع کا مضمون بہت مربوط ہے۔ وہاں بات ختم ہوئی تھی فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یہاں بات شروع ہو رہی ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ کامیاب ہو گئے، فلاح حاصل کر لی ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور جو زکات پر مسلسل کاربند رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا مل کے یمین یعنی لونڈیوں کے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو کوئی بھی اس سے آگے بڑھے گا، اس سے زائد شہوت رانی کرے گا، تو وہی لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور عہد کی حفاظت کرنے والے، ان کا پاس کرنے والے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرنے والے۔ اولئک هم الوارثون، یہی ہے وہ لوگ کہ جو وارث بنیں گے۔ الذین یرثون الفردوس، جن کو وراثت میں ملے گی جنت الفردوس، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12, 13, 14 بلکہ 16 تک یہ بہت اہم ہے قرآن مجید میں، خاص طور پر جو حضرات یہاں فن طب سے واقف ہیں، امبریولوجی جو ایک اہم سبجیکٹ ہے، اس پر قرآن مجید میں اشارات تو جا بجا ہیں۔ سورہ حج کے پہلے رکوع میں بھی تفصیل کے ساتھ ان مراحل کا ذکر آیا ہے کہ جن مراحل سے جنین جو ہے وہ رحم مادر میں گزرتا ہے، لیکن یہ آیت بہت اہم ہے۔ یہ تخلیق انسانی کے جملہ مراحل کا اس نے احاطہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے خلاصے سے۔ تو معلوم ہوا کہ الٹیمیٹ اوریجن جو ہے وہ تو یہی مٹی ہے، کرسٹ آف دی ارتھ، لیکن اس کا خلاصہ ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر دوسری سٹیج جو ہے تخلیق میں کہ پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دی، ایک محفوظ جگہ پر، رحم مادر میں وہ نطفہ جو ہے وہ جڑ پکڑتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دی، پھر علقہ نے مضغہ کی شکل اختیار کی، پھر مضغے کو ہم نے ہڈیوں کی شکل دی، اور پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، یا نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان مراحل میں کہیں تو لفظ ثم آ رہا ہے، کہیں حرف فا آ رہا ہے، ان میں بڑا فرق ہے۔ فا جو ہے یہ ایک چھوٹا وقفہ ہوتا ہے، اور ثم میں تراخی لازم ہوتی ہے اور اس کے اندر وقفہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ جو میں کل انشاءاللہ تعالی جمعے میں جو تقریر کروں گا، اس کا ایک اہم موضوع یہ آیت بھی ہے کہ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ان تمام مراحل سے گزار کر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق بنا دیا۔ یہ ایک اور ہی تخلیق کیا ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے اور یہ حکمت قرآنی کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس پر تفصیل سے اس پر گفتگو نہیں کر سکتا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بہت بابرکت ہے اللہ کہ جو تمام خالقوں میں بہترین تخلیق فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ بھی یہاں لے آیا گیا، ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر تمہیں اس کے بعد مرنا ہے۔ یہ وقفہ جو ہے زندگی کا جتنا بھی گزارنا ہے گزار لو، پھر موت کا مرحلہ آئے گا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں کچھ انباء الرسل ہیں لیکن اختصار کے ساتھ، اس سے پہلے یہ چیزیں تفصیل سے سورہ آراف میں، سورہ ہود میں اور سورہ ہجر میں بھی کسی درجے میں آ چکی ہیں. یہاں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، وہی چیزیں انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. اس کے بعد ایک دعا البتہ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا تو سورہ ہود میں آئی تھی کہ قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. انہوں نے کہا تھا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے اس کا لنگر انداز ہونا. یہاں ایک اور دعا دی گئی ہے کہ جب انہوں نے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ حکم دیا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی اس کشتی کے اوپر جم جائیں، اچھی طرح سوار ہو جائیں، تو پھر یہ دعا مانگو فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ کل شکر اور ثنا ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، اور پھر کہو کہ پروردگار اب مجھے اتارنا، برکت کا اتارنا، یعنی جہاں بھی ہماری کشتی جا کر ٹکے اور ہم اس سے اترے تو اب ہمارا اترنا بابرکت ہو. وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے. یہ کسی بھی جگہ انسان اگر جائے، کسی شہر میں ٹھہرے، کہیں مہمان بنے اگر، تو وہاں بھی یہ دعا جو ہے یہ بالکل مطابق واقعہ ہوگی. اور یہ قرآنی دعا ہے کہ جس کی کہ خصوصی تلقین اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا اور حضرت ہارون کا ذکر بھی ہے، لیکن یہ تمام ذکر جو ہے بڑے اختصار کے ساتھ ہیں. البتہ آیت نمبر 37 اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے بھی یہ مضمون آیا تھا لیکن یہاں آیا ہے بہت ہی جامعیت کے ساتھ، کہ اس میں وہ جو جس کو ہم نظریہ دہریت کہتے ہیں، وہ نظریہ دہریت کی تعبیر جو ہے چند الفاظ میں آ گئی ہے کہ ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کافروں کا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، ہم کچھ نہیں قائل نہیں ہے کسی اور زندگی کے سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ رہتے ہیں، کوئی ہمیں مارنے والا جلانے والا نہیں ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. اس کے بعد یہ پانچویں رکوع کے چوتھے رکوع کے تقریباً وسط میں دیکھیے جو صفات ابتدا میں آئی تھی کہ اہل ایمان میں کیا کیا صفات ہیں، ان صفات میں کچھ صفات کا اضافہ ہے یہاں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی کا خوف اور جو تقویٰ ان کے دلوں میں ہے اس سے وہ نرستے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ کہ جو اپنے رب کی آیات پر پورا یقین رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور وہ لوگ کہ جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس حالت میں کہ ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے. انہم الی ربہم راجعون، انہیں یہ احساس جو ہے دامنگیر رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خیرات و حسنات نیکیوں اور بھلائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں، مسارعت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور جان لو کہ ہم کسی بھی ذی نفس کو مکلف نہیں ٹھہراتے مگر اتنا ہی جتنی کی وسعت ہم نے اسے دی ہے. ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، اور ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے جو بالکل حق کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. کس کو ہم نے کیا دیا ہے یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، کس کو کتنی ذہانت دی ہے، کس کے اندر کتنی صلاحیت رکھی ہے، کس میں کتنی قوت کار ہے، یہ سب ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو اسی حساب سے لے گا، جس کو جو کچھ دیا ہے اس کے حساب سے ہی اس کا محاسبہ ہوگا. تو یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہرائے گا اس کی وسعت کے مطابق، وہی مضمون یہاں بھی آیا ہے. وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک اور اہم مضمون جو آ رہا ہے چھٹے رکوع کے شروع میں، وہ حضور کو تلقین کی جا رہی ہے جیسا کہ اکثر مکی صورتوں کے اختتام پر ہوتا ہے، کہ آپ یہ دعا مانگیے، قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، پروردگار اگر تو مجھے دکھا ہی دے جس کا کہ ان کو تو دھمکی دے رہا ہے، یعنی اگر عذاب میری زندگی ہی میں آ جائے اور وہ عذاب جو ہے وہ ان کو گرفت میں لے لے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پروردگار مجھے ظالموں کے قوم کے ساتھ شامل نہ کیجو، وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اب اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں کہ ہم جس چیز کا کی دھمکی انہیں دے رہے ہیں اسے آپ کو دکھانے پر ہم قادر ہیں، ادفع باللتی احسن، اب جن حالات سے آپ کو سابقہ ہے تو مدافعت کیجئے بڑے ہی اچھے طریقے پر، ادفع باللتی احسن السیئہ، بدی کا مقابلہ کیجئے حسنہ کے ساتھ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور یہ کہا کرو کہ پروردگار میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے چھوت لگانے سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب موت کسی کی آ جائے گی تو پھر وہ کہے گا پروردگار ذرا مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اگر ذرا سی مہلت مجھے مل جائے تو میں اب اس میں بڑی نیکی کے کام کروں گا، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، نہیں یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اگر یہ لوٹا دیا گیا تو پھر وہی حرکتیں کرے گا کہ جو پہلے کی ہے، یہ تو جو وقت پر آن بنی ہے اب جان پر اس لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، فیضا نفق فی السور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، جب وہ سور میں پھونک دیا جائے گا تو پھر کوئی رشتے دار کوئی نسب ان کے مابین باقی نہ رہ جائے گا، باپ بیٹے کی فکر نہ کرے گا اور بیٹے کو باپ کی فکر نہیں ہوگی، یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد آخری جو آیات ہے وہ بھی سن لیجئے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے، تمہیں لوٹایا نہ جائے گا، فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، وہ باعزت تخت کا مالک ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو شخص بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، ما اللہ نوٹ کیجئے، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں، اللہ سے بھی دعائیں ہیں اور کسی اور سے بھی استغاثہ کیا جا رہا ہے، کسی اور سے بھی مدد طلب کی جا رہی ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جس کے لیے کہ اس کے پاس کوئی برہان کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس موجود ہے، اس میں بہت دھمکی کا انداز ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ یوں ہی چلے جائیں گے، ان سے ایک ایک چیز کی بات پرس ہو کر رہے گی، انہ لا یفلح الکافرون، واقعہ یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پا سکیں گے، وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہا کرو کہ پروردگار میری مغفرت کر، مجھ پر رحم فرما، اور یقیناً تو بہترین رحم کرنے والا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔